بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج بھی ہم ہفتے کے اہم تغیرات اور اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے عناوین.
ملت ایران کی استقامت قوموں کی امید کا سرچشمہ. ایران کے نقطۂ نگاہ سے نوابستہ تحریک کا کردار. کراچی اور پشاور کی دہشت گردانہ کارروائیاں. مزاحمت کا سلسلہ جاری رکھنے پر حزب اللہ کی تاکید. بحرین کے عوام کی مظلومانہ اور شجاعانہ تحریک.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ ملت ایران کی استقامت و پائیداری مسلمان قوموں کے دلوں کے امید و نشاط کا سرچشمہ ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ملت ایران کی استقامت و مزاحمت کو مسلمان قوموں کے دلوں کی امید اور نشاط کا سرچشمہ قرار دیا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے منگل کے روز بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے شعراء کرام، خطبہ اور مقررین سے خطاب کرتے ہوئے ملت ایران کی پائیداری کے ثمرات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اسلامی انقلاب کے اصولوں اور اقدار پر ملت ایران کی ثابت قدمی اور اس قوم کی پائیداری اور استقامت نے مسلمان قوموں اور دنیا بھر کے لوگوں میں امید کی شمعیں روشن کر دی ہیں. اسلامی انقلاب کی تین عشروں پر محیط تاریخ گواہ ہے کہ اس عرصے میں ایرانی قوم کو عالمی سامراج کی جانب سے گوناگون سازشوں، دشواریوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور مسلط کردہ جنگ، دہشت گرد ایم کیو تنظیم کی سرگرمیوں اور اقتصادی پابندیوں جیسے متعدد پیچیدہ اور دشوار امتحانوں سے گزرنا پڑا، لیکن یہ قوم ہر دفعہ سرخرو ہوئی اور اقدار و اسلامی انقلاب کے اصولوں پر مزید مستحکم ایمان اور ایقان کے ساتھ اپنے راستے پر آگے بڑھتی رہی. علاقے کے تازہ تغیرات کی صورت میں اسلامی انقلاب کی تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہے. اسلامی ممالک کے عوام کی تحریکوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عوامی بیداری کا نتیجہ ہے جس کی جڑیں اسلام کی روشن اور حیات بخش تعلیمات میں پیوست ہیں. قائد انقلاب اسلامی کے بقول اگر ملت ایران عالمی استکبار کی دھمکیوں سے مروب ہو کر پسپا ہو جاتی اور اپنے نعروں سے دستبردار ہو جاتی تو قوموں کے دلوں میں امید کی کلیاں مرجھا جاتی. ملت ایران نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک ایسے راستے پر قدم رکھا جس نے ملت ایران ہی نہیں بلکہ علاقے اور دنیا کے متعدد ممالک کی قسمت بدل دی. حقیقی اسلامی اقدار پر تکیہ کرتے ہوئے ملت ایران نے کبھی بھی دشمنوں کے زور زبردستی کے آگے سر نہیں جھکایا اور دنیا کے توسیع پسند ممالک کی سازشوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے راستے پر ثابت قدمی سے آگے بڑھتی رہی. دنیا کی قوموں کو اس وقت بڑے سخت اور پیچیدہ مرحلے کا سامنا ہے. یہ قومیں جہاں اپنے ملکوں میں ڈکٹیٹروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، وہیں عالمی سامراجی نظام ان کے انقلابوں کو سبوتاج کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. بلا شبہ اگر اسلام کی تابناک اقدار پر قائم رہا جائے اور فرامین الہی کے زیر سایہ حریت و آزادی کی منزل پر پہنچنے والے راستے پر گامزن رہا جائے تو علاقے کے مجاہد عوام کو نجات حاصل ہو سکتی ہے اور ان کی حریت پسندانہ تحریکیں بھی انحراف سے محفوظ رہیں گی. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روشن ہدایات کی برکت سے اسلامی انقلاب کے اہداف اور نعروں کی حفاظت اسلامی انقلاب کی اہم خصوصیت رہی ہے. آپ کے بقول بھرپور امید کے ساتھ اگر آگے بڑھا جائے اور مضبوطی سے قدم رکھے جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسلامی انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی.
ناظرین، انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں ناوابستہ تحریک کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا 16th اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس میں اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے تنظیم کی اہمیت اور افادیت کے سلسلے میں ایران کا موقف بیان کیا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں نوابستہ تحریک کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا 16th اجلاس کل سے شروع ہوا ہے. نوابستہ تحریک 1961 میں قائم کی گئی تھی. اس تحریک کے مقاصد میں ہتھیاروں کی نابودی، انسانی حقوق اور دہشت گردی کے علاوہ عالمی اقتصادی مسائل اور علاقائی مسائل شامل تھے. ان مقاصد سے قطع نظر موجودہ حساس حالات میں بالی اجلاس مستقبل سے متعلق فیصلوں کے بارے میں اس تنظیم کا ایک انتہائی اہم اجلاس شمار ہوتا ہے. دنیا کے 120 ممالک کے وزرائے خارجہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں ایک ایسے وقت میں اکٹھے ہوئے ہیں جب دنیا کو گزشتہ نصف صدی سے بڑے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ تنظیم آئندہ 50 برس کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی بھی اس اجلاس میں شریک ہیں. انہوں نے اس اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے اس بات پر تاکید کی کہ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. علی اکبر صالحی نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی تازہ ترین صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال مشرق وسطی کے اہم پیغام کی حامل ہے. علی اکبر صالحی نے حالیہ NPT جائزہ کانفرنس کی جانب بھی اشارہ کیا اور کہا کہ ایران نے نوابستہ تحریک کے دوسرے رکن ممالک کے ساتھ مل کر NPT معاہدے کی شق نمبر 6 پر مکمل طور سے عمل درآمد کے لیے قانونی دائرہ کار معین کیے جانے کی تجویز پیش کی ہے. اس تجویز میں 2025 تک تمام ایٹمی ہتھیاروں کی نابودی پر تاکید کی گئی ہے. ایران نے 2006 میں انسانی حقوق اور ثقافتی تنوع کے بارے میں نوابستہ تحریک کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا تھا، جس کا ایک نتیجہ انسانی حقوق اور ثقافتی تنوع کے مرکز کے قیام کی صورت میں برآمد ہوا. دہشت گردی سے مقابلے کے سلسلے میں بھی تہران میں دہشت گردی سے مقابلے کی عالمی کانفرنس کے انعقاد کا راستہ ہموار کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ ایران اگلے سال نوابستہ ممالک کی تنظیم کی سربراہی بھی اپنے ہاتھ میں لینے والا ہے، جس کی مدت 2012 سے 2015 تک کے 3 برس ہوں گے. مبصرین کا کہنا ہے کہ نوابستہ ممالک کی تنظیم اب عالمی مینجمنٹ میں مؤثر شرکت کرنے کا موقع حاصل کر چکی ہے، اور وہ قیام امن اور جمہوریت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. البتہ اسے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انسانی حقوق، دہشت گردی اور ہتھیاروں کی نابودی جیسے چیلنجوں کا سامنا اور کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اسی صورت میں وہ اقوام کے عزم و ارادے کے ساتھ عالمی سلامتی کے قیام کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کر سکے گی. حقیقت یہ ہے کہ عالمی برادری اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ غیر منصفانہ سیاسی اور اقتصادی تعلقات اور دنیا کے بہت سے ممالک پر مسلط کردہ علمی پسماندگی کو نہ تو اب مزید برداشت کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے یہ صورتحال برقرار رہ سکتی ہے. اس لیے اب نئے دور میں داخل ہونا چاہیے. اس تبدیلی کے آثار عالمی سطح پر پیدا ہونے والی بیداری میں نظر آنے لگے ہیں. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نوابستہ ممالک کی سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی صلاحیتیں ایک عظیم طاقت کو تشکیل دیتی ہیں، اور یہ تنظیم اپنے سیاسی اور اقتصادی طاقت کو کام میں لا کر عالمی چیلنجوں سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے.
ناظرین، اس ہفتے پاکستان میں اہم واقعات کے طور پر کراچی اور پشاور میں دہشت گردانہ واقع ہوئے. اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے تجزیہ نگار اعجاز ملک کے خیالات.
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئے حملے نہیں ہے. سال سے گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے ٹیررزم کا، اور یہ بنیادی طور پہ تو ہماری حکومتوں کی اور انتظامیہ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی ایک جگہ پہ اجازت دے دینا کہ ایک کام کرنے دیں گے تو وہی لوگ پھر جب دوسری طرف آئیں گے تو وہ ویلا مچائیں گے کہ اب یہ طالبان ہے اور اب یہ کام کر رہے ہیں، اب یہ مطلب کہ بم دھماکے کر رہے ہیں. جب ان پہ ضرب لگے گی تو یہ، اگر کسی اور جگہ پہ مطلب یہ چاہ رہے تھے کرنا، اگر وہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ ٹھیک تھا. تو یہ ساری ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آج یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. جب سیاسی حکومت کا اپنا کوئی موقف ہی نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اب کمزور سیاسی حکومت جو ہے وہ کوئی ایکشن، کوئی اقدام نہیں کر سکتی، کوئی سٹیپ ہی نہیں اٹھا سکتی. اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. فیصلے نہیں کر پاتی، لہذا عالمی جو سطح ہے اس سے بھی حکومت نہایت ہی مطلب کمزور اس وقت صورتحال کا شکار ہے، اور باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے، ایسی کوئی سیاسی فارن پالیسی ایسی نہیں ہے کہ لوگ کھل کے مطلب یہ کہ ان کا ساتھ دیں اور کھل کے سامنے ہیں اور اس ٹیررزم کا ساتھ دیں، لہذا اس ٹیررزم میں پاکستان کا ساتھ دیں، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ایک ایسی مستحکم اور مضبوط حکومت ہو جو کہ بدبختی سے ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت، اور یہ ایک بنیادی وجہ بن رہی ہے حکومت کی کمزوری کی، اور اس میں مطلب یہ کہ باقی جو طالبان ہیں یا باقی جو بعض ادارے ہیں ایک سپر پاور ہے وہ سارے مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے ڈر آئے ہیں، اس طریقے سے داخل ہو گئے ہیں ہمارے داخلی امور میں کہ وہ مطلب جیسے چاہیں گے وہ کریں گے، جیسے وہ چاہیں گے اسی طریقے سے عمل پیرا ہوگی، حکومت وہی کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، عوام کا مارا جانا اور عوامی سطح پہ جو اس کا رد عمل یہ نہایت ہی ناقص پالیسی ہے، اور یہ طالبان بھی ایک ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے مطلب یہ کہ اس نام سے کچھ اور اداروں میں یا افغانستان میں یا باقی اداروں میں مطلب پیکار تھے، اب یہ ہے کہ یہ اس نام سے مطلب یہ کہ حکومت کے خلاف، اور یہ ایک تخریب کاری اور ایک حالات ایسے پیدا کرنے چلتے ہیں، ملک کی معیشت تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کی سیاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہ رہے، افراتفری ہو، بے چینی ہو، اور جب کمزور ترین حکومت ہوگی تو کوئی بھی آ کے اس سے جو بھی حکومت کرنا چاہے، جو بھی رول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لہذا طالبان کے نام پہ یہ عوام کی نسل کشی کرنا، لوگوں کو قتل و غارت کرنا، اس کی تو کسی معاشرے میں اجازت ہی نہیں ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک کام ہے۔
ناظرین، حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس فلسطینی علاقوں کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانے کا واحد راستہ استقامت و مزاحمت ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اسی طرح کہا کہ عربوں کے امن تجویز کو بھی اب درکنار کر دینا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے جنوبی لبنان کی اسرائیلی قبضے سے آزادی کی سالگرہ پر اپنے خطاب میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی آزادی کے لیے استقامت و مزاحمت کو فلسطینی قوم کے سامنے واحد راستہ قرار دیا۔ سید حسن نصر اللہ نے عالم اسلام اور دنیا عرب پر بھی زور دیا کہ مزاحمت کے علاوہ کسی بھی متبادل پر غور نہ کریں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے استقامت و مزاحمت کو علاقے کی قوموں کے اہداف کی تکمیل کا واحد راستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عرب امن تجویز کو درکنار کر دیا جائے۔ سید حسن نصر اللہ نے عرب عوام کے انقلابوں کی حمایت کرنے کے سلسلے میں امریکی صدر کے دعووں پر شدید نکتہ چینی کی اور کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت عوامی انقلابوں کو سبوتاش کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی تقریر نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کے ثمرات اور اس سے ساز باز کے تباہ کن نتائج کے بارے میں توجہ مبذول کرا دی ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مزاحمت اور پائیداری نے ہمیشہ صہیونی حکومت کو پسپا کیا ہے اور علاقے میں صہیونی حکومت کی توسیع پسندی پر لگام لگائی ہے۔ سن 2000 میں جنوبی لبنان کے ایک بڑے علاقے پر صہیونی حکومت کا مجبوراً پسپا ہونا اور سن 2006 میں پورے لبنان پر قبضہ کرنے کے منصوبے کے ساتھ شروع کی جانے والی 33 روزہ اسرائیلی جارحیت میں صہیونی حکومت کی شرمناک شکست مزاحمت کے نمایاں ثمرات ہیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو صہیونی حکومت سے مذاکرات کا نتیجہ اس ناجائز حکومت کی توسیع پسندی میں اضافے اور فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی میں صہیونی حکومت کی جرتیں بڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا۔ فلسطینیوں کے کم ترین حقوق کو بھی نظر انداز کرنے پر مبنی صہیونی وزیراعظم نتن یاہو کا تازہ بیان اسرائیل سے نام نہاد امن مذاکرات کے منفی نتائج کی ایک دلیل ہے۔ ان حالات میں بعض عرب ممالک صہیونی حکومت کے ساتھ امن و آشتی پر مبنی تجویز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل اپنی امن مخالف ماہیت کی وجہ سے ہر طرح کے امن معاہدے کا مخالف ہے، چنانچہ اس نے اس تجویز کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ امن کی یہ تجویز سن 2002 میں سعودی عرب کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس میں 22 عرب ممالک اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک امن معاہدے اور عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بدلے میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 1967 کی سرحدوں پر واپس چلا جائے۔ چونکہ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے کم ترین حقوق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس نے عرب ممالک کی اس تجویز کو فوری طور پر مسترد کر دیا، اور صہیونی حکومت کی اس مخالفت کی وجہ سے یہ تجویز عملی طور پر بند گلی میں پہنچ گئی۔ امریکی حکام بھی حالیہ برسوں کے دوران یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس عرب تجویز میں تبدیلیاں کر کے فلسطینیوں کے ان کے کم ترین حقوق کو بھی، جن کو اس تجویز میں مد نظر رکھا گیا ہے، نظر انداز کر دیں۔ ان حقائق سے فلسطینیوں اور عربوں کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی خطرناک سازش کا اندیا ملتا ہے۔ اسی لیے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اس تجویز کو درکنار کر دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی قوموں کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں یہیں تک محدود نہیں ہیں، وہ تو عرب ممالک میں عوامی تحریکوں کو ان کے راستے سے منحرف کر دینے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، تاکہ ان تحریکوں کو ان کے منطقی انجام یعنی ڈکٹیٹروں کے خاتمے اور تسلط پسند طاقتوں کی توسیع پسندی پر لگام تک پہنچنے سے روک دیں۔ اس صورتحال سے علاقے کی رائے عامہ اور سیاسی شخصیات میں گہری تشویش پائی جاتی ہے۔
اور ناظرین، اب بحرین کے عوام کی مظلومانہ اور شجاعانہ تحریک۔ بحرین کے عوام کی تحریک مظلومانہ اس لیے ہے کہ اس تحریک کو صرف بحرین کے اعلی خلیفہ حکومت ہی نہیں، بلکہ سعودی عرب جیسے ممالک اور امریکہ جیسی سامراجی طاقتیں بھی پوری بے رحمی کے ساتھ کچلنا چاہتی ہیں۔ شجاعانہ اس لیے ہے کہ ان تمام تر مظالم اور ناموافق حالات کے باوجود عوام کی تحریک جاری ہے، اور 100 دن سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ تحریک پوری طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کو روکنے کی تمام تر کوششیں اب تک ناکام رہی ہیں۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر سید گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔
علیکم السلام، جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع فراہم کیا۔
میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ بحرین میں ظاہر ہے آبادی بھی بہت تھوڑی سی ہے، اور اس انقلاب کو کچلنے کے لیے تیاریاں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کی گئیں، اقدامات بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوئے، مساجد کو شہید کرنا، امام بارگاہوں کو شہید کرنا، اسپتالوں پر حملے اور لوگوں کے گھروں میں حملے، اسکولوں پر حملے، گرفتاریاں بہت وسیع پیمانے پر۔ شاید یہ چیز اور کہیں اتنی زیادہ شدت کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، اس کے باوجود یہ تحریک جاری ہے، اس پر آپ کا تاثر کیا ہے؟
جی پہلے بھی میں نے آپ کے ایک پروگرام میں اسی کو ذکر کیا تھا کہ اگرچہ اس تحریک کو کچلنے کے لیے وسیع تیاریاں ہو چکی ہیں اور وسیع پیمانے پر اقدام کیا جا رہا ہے، نہ صرف آل خلیفہ کی فوجیں بلکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور دوسرے بعض عرب ممالک کی فوجیں جو ہیں وہ بحرین میں پہنچ چکی ہیں۔ جیسے ہی یہ تحریک شروع ہوئی اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ ان ممالک کی فوجیں بحرین میں پہنچ گئیں اور وہ بحرینی عوام کی تحریک کو کچلنے کے لیے، تو نہ صرف یہ کہ آبادی وہاں کی جو ہے وہ آپ نے کہا کہ تھوڑی ہے، بلکہ بحرین کا خود ملک جو ہے وہ بھی کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو ایران کے جتنے بھی صوبے ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس سے بھی چھوٹا بحرین کا کل رقبہ جو ہے وہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ تیونس اور مصر کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ تیونس کے عوام نے انقلاب برپا کیا اور وہاں کا جو ڈکٹیٹر تھا بن علی وہ وہاں سے سعودی عرب فرار ہو گیا، اور اس کے بعد مصر کا ڈکٹیٹر حسنی مبارک وہ بھی اقتدار سے الگ ہو گیا، تو اب مختلف ممالک میں یہ تحریک جو تھی وہ آگے بڑھی جی، اور ان میں سے ایک ملک جو تھا وہ بحرین کا بھی تھا، تو بحرینی عوام بھی اپنے جائز حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور اکثریت جو کہ جمہوریت جس کے نتیجے میں اکثریت کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوتی ہے، اور جمہوریت جو کہ موجودہ دور کا یعنی عالمی سطح پر ایک بہتر نظام جو ہے نظام حکومت سمجھا جاتا ہے جی، اگرچہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ ثابت کر دیا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سب سے اچھا نظام حکومت جو ہے وہ مغربی جمہوریت نہیں ہے بلکہ وہ اسلامی جمہوریت ہے، اور اسلام کے احکام پر اگر صحیح طور پر عمل کیا جائے تو وہی جو نظام جو حکومت قائم ہوگی جو حکومت تشکیل پائے گی وہی سب سے اچھی حکومت ہے، اور چونکہ اس میں عدل زیادہ ہوتا ہے، ایک عادل حکومت ہوتی ہے، عدل کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرح کی جتنی بھی حکومتیں ہیں چاہے ان میں جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، چونکہ یورپ والے یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ سب سے اچھا نمونہ، جنہوں جب سے حکومتیں قائم ہونا شروع ہوئی ہیں آج تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو کہ اکثریت کی آرا اور اکثریت کے ووٹوں کے نتیجے میں جو قائم ہوتی ہے وہی سب سے اچھی حکومت ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ بحرین کے عوام نے بھی جمہوریت کے لیے قیام کیا اور اپنے حقوق مانگے، تو انہی جمہوریت کے علمبرداروں نے، جن میں امریکہ سر فہرست ہے، جن میں برطانیہ سر فہرست ہے، اور دوسرے یورپی ممالک جو ہیں وہ جمہوریت کا زیادہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم نے ان کی اسی دوغلی پالیسی کو اور دوہرے رویے کو بحرین میں بڑے ہی واضح اور روشن انداز میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہونی چاہیے اکثریت کی، اکثریت جو ہے وہ جس کو ووٹ دے اور جیسی چاہے، حکومت کی نوعیت جو ہے وہ اکثریت کے ووٹوں سے معین ہونی چاہیے، لیکن بحرین میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اور نہ صرف کہ ایک ڈکٹیٹر ہے بلکہ پورا ایک خاندان جو ہے وہ برسہ برس سے اس ملک کے عوام پر زبردستی قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ اب امریکہ اور دوسرے ممالک کو چاہیے تھا کہ وہ بحرین کے عوام کی حمایت کرتے، چونکہ وہ جمہوریت کے لیے جس کو خود امریکہ بھی جس کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کی حمایت کرتے، عوام کی حمایت کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ خود امریکہ جو ہے وہ بحرین کے عوام کی حمایت کرنے کے بجائے خود اس ڈکٹیٹر حکومت کا ساتھ دے رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اس کی حمایت بھی حاصل ہے، ادھر سے سعودی عرب کی فوجیں جو ہیں، سعودی عرب کی فوجیں بھی اگر وہاں آئی ہیں تو وہ بھی امریکہ کی شہ پر اور امریکہ کے ایما پر ہی آئی ہیں، اور اس بات کو ساری دنیا جانتی ہے کہ جب، چونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بحرین میں جو ہے وہ امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، امریکہ کا فوجی اڈہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، تو امریکی جو ہیں وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، امریکی کے خاص طور پر امریکی فوجی حکام جو ہیں وہ بحرین میں آتے رہتے ہیں، تو بحرین کی حکومت اور اس کے جو عہدیدار ہیں، حکومت کے عہدیدار، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ساری کاروائی اور سارا تشدد جو ہے جو بحرینی عوام پہ کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں خود امریکہ جو ہے وہ بھی شریک جرم ہے، جہاں سعودی عرب آل خلیفہ کے جرائم میں شریک ہے، ویسے ہی امریکہ اور برطانیہ جو ہیں وہ بھی آل خلیفہ کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلام اور درود کہنا چاہیے بحرین کے عوام کو کہ جنہوں نے ان عالمی طاقتوں کے تشدد اور ان کی حمایت اور سارے ان کے اسلحوں کو مد اپنے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی تحریک کو آج تک جاری رکھا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ 100 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور شروع میں بعض مبصرین یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ چونکہ تشدد بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آل خلیفہ اور سعودی عرب کے فوجی جو ہیں وہ بڑے ہی وحشیانہ انداز میں بحرینی عوام پہ مظالم ڈھا رہے ہیں، تو یہ بعض مبصرین کی طرف سے یہ نظریات سامنے آ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ بحرین کے عوام جو ہیں وہ اس سارے تشدد کے مقابلے میں استقامت نہ کر پائیں، لیکن ان 100 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بحرین کے عوام کے حوصلے نہ صرف کے پست نہیں ہوئے ہیں بلکہ بلند ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ یہ تحریک جو ہے آل خلیفہ کی حکومت کی سرنگونی تک جاری رہے گی۔
ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر ہیں سیاسی امور کے تجزیہ نگار اظہر عابدی صاحب۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
وعلیکم السلام، شکریہ۔
اظہر عابدی صاحب، بات ہو رہی ہے بحرین کے سلسلے میں اور بحرین کی عوامی تحریک کے اوپر کہ بہت ہی شدت سے اس کی سرکوبی اور اسے کچلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پر، لیکن یہ تحریک جاری ہے پوری شدت کے ساتھ ہی، اور 100 دن گزشتہ منگل کو پورے ہوئے اس تحریک کو۔ آپ کا کیا تاثر اس پر؟
جی جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی بتایا کہ تقریباً 100 دن بلکہ 100 دن پورے ہو گئے ہیں اس تحریک کو. اس تحریک کو جس انداز سے کچلا جا رہا ہے اور جو جس وحشیانہ انداز سے اور بربریت کے ساتھ وہاں پر عوام پر جو ہے ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کیا گیا ہے, وہ اس بات کی غماگی کر رہا ہے, یہ بات واضح کر رہا ہے کہ بحرین کی یہ تحریک عالمی حوالے سے ایک بہت اہم تحریک ہے. بحرین کے اگر آپ خطے کو دیکھیے, سعودی عرب اس کے بالکل ساتھ ہے, امریکہ کا بہت اہم بحری بیڑا اس ملک میں ہے جس کے ذریعے وہ پورے خلیج کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے.
جی.
تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم ملک یا کتنا اہم جو ہے وہ جزیرہ ہے. اور جی. چونکہ یہ عالمی طاقتوں کے لیے, سامراجی طاقتوں کے لیے اس علاقے میں ایک گڑھ کا کام کر رہا ہے, تو اسی طرح اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ان کے زیر نگین رہے, ان کے اثر میں رہے. لہذا وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, آخری حد تک جائیں گے, جتنا ظلم وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے, بلکہ کر رہے ہیں, کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ان کا ہولڈ قائم رہے, اور بحرین ان کے لیے بہت اہم ہے. اب بحرین کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اگر بحرین دو حوالوں سے بہت اہم ہے.
جی.
ایک حوالہ تو یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے بالکل ساتھ ہے, اور سعودی عرب کی حکومت امریکہ کے لیے بالکل ایسی ہے جیسے اسرائیل کی, یعنی جس طرح اسرائیل اس کا ایک بہت اہم مہرہ ہے خلیج فارس, بلکہ میں کہوں گا دنیا کے لیے, اسی طرح سعودی عرب کی حکومت اگر کسی نہ کسی طریقے سے بحرین میں حکومت ٹاپل ہوتی ہے تو سعودی حکومت کو بہت سخت اور شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے اپنے ملک میں بھی پہلے ہی تحریک شروع ہو چکی ہے.
جی.
اور دوسرا ایک اہم نقطہ جو میں اکثر اپنے تجزیے میں عرض کرتا ہوں کہ بحرین کی تحریک عرب میں جو بیداری کی ایک لہر ہے اس میں اس حوالے سے ممتاز ہے کہ یہ ایک نظریاتی تحریک ہے, وہاں علماء اور دانشور اور پڑھی لکھی قیادت موجود ہے جو حالات کو صحیح سمت میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. لہٰذا وہ کوئی مصر کی طرح کی تحریک نہیں ہے کہ جس کی ابھی تک لیڈرشپ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ واضح نہیں ہو سکی, کوئی ڈائریکشن واضح نہیں ہو سکی. تیونس کا بھی یہی حال ہے, یمن میں تو ابھی انقلاب جو ہے دروازے پر دستک دے رہا ہے, ابھی پوری طرح آیا نہیں ہے. لیکن بحرین کی جو تحریک ہے اس کے سامنے ایک بڑا واضح مقصد ہے. اب اگر وہاں پہ جو انقلابی لوگ ہیں اور عوام کی حکومت, ان بحرین کے اپنے عوام کی حکومت آتی ہے, تو یہ علاقے کے یہ جو حکمران ہیں, جو جابر ہیں, جو ظالم ہیں, اور جو سامراجی ایجنٹس ہیں, ان کے لیے ایک بہت سخت خطرے کا باعث ہوگی. لہٰذا وہ ہر حال میں اس کو کچلنا چاہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ بہت شور مچاتی ہیں انسانی حقوق کا, اور مصر میں, تونس میں وہ کسی حد تک اشک شوئی کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ جبر کا شکنجہ تنگ کیے ہوئے ہے, عوام پر کسے ہوئے ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں آواز اٹھتی ہے. لیکن بحرین کے حوالے سے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے امریکہ کے میڈیا نے, اور جو یورپ کا اور ویسٹ کا میڈیا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر اس علاقے میں نظریاتی اور فکری حوالے سے, اسلامی حوالے سے کوئی بھی شخص, کوئی بھی طاقت جو ہے وہ انقلاب اسلامی کو نہیں روک سکتی. لہٰذا وہ آخر حد تک جائیں گے, آخر حد تک جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک طرف ظلم ہو, ایک طرف ستم ہو, ایک طرف ظالم و جابر حکمران ہو, اور دوسری طرف عوامی طاقت ہو, وہ عوامی طاقت جو اسلام کا سہارا لیے ہوئے ہے, جو اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات کو, امام حسین علیہ السلام کی شخصیات کو اپنا ماڈل بنائے ہوئے ہے, دور حاضر میں امام خمینی کو اپنا جو ہے وہ ایک مثالی کردار سمجھتے ہیں, وہ استقامت سے انشاءاللہ جمے رہیں گے. اور 100 دن کیا اور مزید جد و جہد ہوگی, اور یہ لگ ایسے رہا ہے کہ انشاءاللہ بحرین میں انقلاب آنے کو کوئی روک نہیں سکتا. تو میرا موقف تو اس بارے میں یہ ہے.
جی اظہر عابدی صاحب, آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا, گفتگو آپ سے جاری رہے گی. گلشن نقوی صاحب, میں اشارہ کیا اظہر عابدی صاحب نے میڈیا کی جانب, مغربی میڈیا کی جانب, میں امریکی صدر باراک اوباما کی تقریر کی بات کروں گا. انہوں نے اپنی تقریر میں عرب ملکوں کی عوامی تحریکوں کی بات کی, لیکن بحرین کا نام کہیں پر نہیں لیا. کیا مقصد ہے؟ کیا عوام کو اتنا بے خبر سمجھتے ہیں کہ وہ نام نہ لیں گے تو عوام یہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، یا کیا بات ہے؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکی حکام جو ہیں وہ ان کی منافقانہ پالیسی جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک تو عیاں رہی ہے، واضح رہی ہے سب پر، جو بھی ان کے بیانات پر اور ان کی کارکردگی پر، ان کے عمل پر جو لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکی حکام جو ہیں وہ نفاق سے اور دوہرے رویے سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا پر بہت زیادہ تسلط جو ہے وہ صہیونیوں کا ہے اور امریکیوں کا ہے۔ امریکہ میں بھی جو صہیونی جو ہیں، جو بڑے سرمایہ دار ہیں، تو انہوں نے قبضہ جمائے رکھا ہے، اور وہ اس بات کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کہ عوام کی رائے عامہ جو ہے اس کو ویسا بنایا جائے جیسا وہ خود چاہتے ہیں
جی۔
اور اس کی واضح آثار اس کے جو ہیں وہ نہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ خبروں میں اور رپورٹوں میں اور تبصروں میں نظر آتے ہیں، بلکہ حتیٰ ہالی ووڈ تک کی جو فلمیں جو بنائی جاتی ہیں، تو اب عام لوگ، امریکی عوام خاص طور پر میں کہوں گا کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمرشل فلم بنائی گئی ہے، لیکن جب کوئی اس کا بھی تجزیاتی جائزہ لیتا ہے اور حالات کو اور موجودہ صورتحال کو، اس وقت کی صورتحال کو جب وہ فلم بنائی گئی ہو، اگر اس کا صحیح معنوں میں اور بغور اس کا جائزہ لیا جائے، تو یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان فلموں کے ذریعے بھی حتیٰ رائے عامہ کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ جو مقاصد ان کے خود اپنے پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے اس نے بھی، امریکی صدر باراک اوباما نے بھی اسی طرح کی کوشش کی ہے، اور میڈیا جو ہے، یورپی میڈیا جو ہے، وہ بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یہ جو بحرین کی تحریک خاص طور پر اور اس خطے کے جو عوامی بیداری یہاں پر جو پھیلی ہے اور جو تحریک، عوامی تحریک جو چل رہی ہے، اس کو بھی ایک خاص سمت دے، خاص اس کو ایک زاویے کی طرف لے کر جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر
نام نہیں لیا،
ایک تو جی نام نہیں لیا۔ اس کی خاص طور پہ وجہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ امریکی صدر باراک اوباما نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ خاص طور پہ اس خطے کے جو عوام ہیں ان کی جو تحریک ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں،
جی
یہ یعنی ان کے جملے ہیں اپنے
جی۔
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بحرین کے عوام جو ہیں نہ ان کا نام لیا ہے اور نہ ہی سعودی عرب کے عوام کا نام لیا
جی
ہے
جی۔
آپ جانتے ہیں کہ ایک تو بحرین میں، چونکہ ہمارا موضوع ہے بحرین میں، عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف، اور دوسرے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بھی اپنے حقوق کے لیے وہاں کے لوگ جو ہیں، القطیف اور دوسرے جو شہر ہیں وہاں کے، وہاں کے لوگ بھی اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حقوق چاہتے ہیں
جی۔
بہرحال تو لیکن ان دونوں ممالک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر باراک اوباما نے ان کا نام نہیں لیا، ان دونوں تحریکوں کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی حکام جو ہیں وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور اگر وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف عوام کو فریب دینے کے لیے ہے، عالمی رائے عامہ کو فریب دینے کے لیے ہے۔ اصل ان کے مد نظر چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ ان کا مفاد، چونکہ بحرین کے تعلق سے میں کہوں گا کہ ان کا مفاد ان کے جو ہیں وہ اسی میں ہیں کہ موجودہ حکومت چاہے ڈکٹیٹر ہی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، تو امریکی اور برطانوی حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ بحرین کی حکومت جو ہے وہ جوں کی توں برقرار رہے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر بحرین کی حکومت سرنگوں ہوتی ہے تو وہاں پر آنے والی حکومت جو ہے وہ پھر امریکی مفادات کا ویسے خیال نہیں رکھے گی جیسے یہ حکومت رکھ رہی ہے۔ تو
جی
اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی صدر باراک اوباما نے اپنی تقریر میں نہ سعودی عرب کا نام لیا ہے اور نہ وہاں کی تحریک کا نام لیا ہے، اور نہ بحرین کا اور وہاں کی تحریک کا۔
جی
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود بحرین کی حکومت جو ہے اس نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر باراک اوباما کا جو ہے وہ ایک طرح سے شکریہ ادا کیا ہے, یعنی ان کی تقریر کا خیر مقدم کیا ہے
کہ اس میں بحرین کا نام نہیں لیا,
بحرین کا نام نہیں لیا.
میں
ایک طرف سے میں یعنی امریکہ کی حمایت جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاموش رہ کر امریکی صدر نے نام نہ لے کر بحرین کا جو ہے وہ بحرین کی حکومت کی حمایت کی ہے اور اس کو عوام کے قتل عام اور اس پر تشدد کرنے کے لیے سبز چراغ
دکھا ہے. اظہر آبدی صاحب
جی,
سوال یہ ہے کہ امریکہ خود کو اب اس موقع پر جب عوامی تحریکیں کئی ملکوں میں شروع ہو چکی ہیں عوام کا حمایتی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ تحریکیں جو شروع ہوئی ہیں درست ہے کہ اپنے حکام کے خلاف شروع ہوئی ہیں اور یہ حکام بدعنوان تھے, انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا, عوام پر مظالم کیے, لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے ان تحریکوں کی کہ یہ حکام اور یہ حکومتیں امریکہ اور اس جیسی سامراجی طاقتوں پر منحصر رہی ہیں. تو اس طرح سے عوامی تحریکوں کی ایک بڑی وجہ خود امریکہ اور امریکہ جیسے ملکوں سے نفرت بھی ہے. کیا امریکہ اس حقیقت کو اب بھی سمجھنا نہیں چاہتا ہے, عوام کو وہ اتنا زیادہ لا علم سمجھتا ہے کہ خود کو عوام کا حمایتی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا کیا بات ہے؟
اصل میں جو سامراج کا طریقہ کار ہے, خواہ وہ سامراج امریکہ ہو میں ہے یا اس سے پہلے برطانیہ تھا, یورپ کی حکومتیں تھیں ڈچ وغیرہ, کہ جنہوں نے پہلے تو ظاہر علاقے فتح کیے جاتے تھے اور آج کل علاقے فتح کرنے کے بجائے حکمرانوں کو وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کی اکنامکس کو, ان کی اقتصادیات کو اور ان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو فتح کیا جاتا ہے. تو یہ تو سامراج کی جو ہے ایک پرانی روش ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی حکومتیں وہاں پر برسر اقتدار رکھنا چاہتا ہے جو اس کے مفادات کا تحفظ کریں, اور اس سلسلے میں وہ میڈیا کو استعمال کر کے, پروپیگنڈے کو استعمال کر کے. میں یہاں پر ایک عرض کروں کہ نہ صرف وہ عالمی جو رائے عام ہے اس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے بلکہ وہ اپنے عوام کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. وہاں پر آپ دیکھیے کہ یورپ میں اور امریکہ میں وہ لوگ جو تھوڑے سے باخبر ہیں اور ان سامراجی عزائم سے آگاہ ہوتے ہیں اور اتنے لکھے ہوتے ہیں اور ان میں انسانیت کا کسی حد تک درد ہوتا ہے, وہ آپ دیکھیں امریکہ میں اور ویسٹ میں دشوار مظاہرے کر رہے ہیں اپنی حکومتوں کی پالیسیز کے خلاف. ابھی G8 ہو رہی ہے فرانس میں, تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر کس قدر مظاہرے ہو رہے ہیں, اور پولیس اپنے ہی عوام پر, وہ جو یورپ کے عوام جن کو کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا انہیں بہت پاس ہے, وہ اپنی عوام پر کس قدر تشدد کر کے ان کو گرفتار کر رہے ہیں, میڈیا مناظر دکھائے جا رہے ہیں. لہٰذا وہ دھوکہ تو نہ صرف یہ دینا چاہتے ہیں اس ملک کے عوام کو کہ جہاں جس کے وسائل پر قبضہ کریں, وہ تو اپنے عوام کو بھی اسی طرح دھوکہ دے رہے ہیں بہرحال. لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے میڈیا میں اور ذرائع ابلاغ میں اس طرح سے پروپیگنڈا کریں کہ ہم عوام کی, اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم جو ان حکمرانوں کی حمایت کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ حکمران عوام کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جہاں میڈیا ویسٹ کا بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے, وہاں پر اب جو مسلمان عوام ہیں اور وہ عوام کہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اب وہ بیدار ہو رہے ہیں اور وہ اب اسی میڈیا کے ذریعے باشعور ہو رہے ہیں, اور اسی صورت میں یہ جو کچھ میڈیا پر دیکھتے ہیں اس کو باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوشش اس وقت ہونی چاہیے کہ جو ایسی اقوام کا میڈیا ہے جیسے اب میڈیا یا مسلمانوں کا, وہ بھی اپنے آپ کو منظم کر کے اپنی رائے عامہ کو بھی ہموار کرے. اس صورتحال میں جبکہ سارا میڈیا جو ہے وہ ان سامراجی طاقتوں کے اور ان ظالم و جابر حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے, اس میں بھی بہرحال کچھ ایسی خبریں پہنچ جاتی ہیں کہ جس سے حقائق سامنے ہوتے ہیں. اگر مظلوم لوگ کسی طور منظم ہو کر میڈیا کو صحیح طور استعمال کریں تو میرا خیال ہے صورتحال بدل سکتی ہے, اور جنگ کو اور جنگ سے میری مراد مقابلہ ہے اس کو دشمن کے میدان تک لے جایا جا سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا کے عوام اس وقت امریکہ کے جھانسے میں آئیں گے کہ وہ ان عوام کی حمایت کر رہا ہے ان حکمرانوں کو تحفظ دے کر, اور عالمی میڈیا میں اس وقت یہ باتیں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں. دوسری طرف جو آپ نے بات کی کہ یہ حکمران جو ہے وہ پھر بدعنوانی کرتے ہیں اور اپنے ہی عوام پر ظلم کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اپنے عوام کے بل بوتے پر تو آئے نہیں ہیں, ان کی کوئی ایسی سٹینڈنگ نہیں ہے کہ وہ عوام کی حمایت لے کر اپنے ملک میں حکومت کر سکیں. وہ ہر چیز اپنی امریکہ اور ویسٹ کی طاقتوں کو سمجھتے ہیں. چنانچہ وہ اپنا سارا لوٹ کھسوٹ کا پیسہ اور وسائل بھی انہی مغربی بینکوں میں جمع کرواتے ہیں کہ جہاں ان کو یہ یقین ہے کہ ہمارے مفادات کا تحفظ ہوگا. ابھی آپ نے بحرین کی بات کی, تو ابھی خبر تھی کہ پچھلے ہی دنوں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ بحرین کے خلیفہ خاندان نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کروائے ہیں. یہ پچھلے دنوں کی خبر ہے. لیکن ان حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب عوام تختہ الٹتے ہیں تو پھر ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی. شاہ ایران کا اثر ان کے سامنے ہے. حالیہ جو حکمران جو ہے ٹوپل ہوئے ہیں ان کی بھی کچھ واضح وہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں, یا حسنی مبارک کو بھی اس وقت پناہ نہیں مل رہی. تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, اور پھر یہ لوگ یہ حکمران قسمہ پرسی کا اور ایک جس کو کہنا چاہیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. لیکن جب تک یہ رہتے ہیں عوام پر ظلم و ستم جاری رکھتے ہیں انہی حکومتوں کے بل بوتے پر. میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ لہر جو اب عرب دنیا میں اٹھی ہے, گو جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ باقی ممالک میں میں بہرحال جو ان تحریک کو سٹڈی کر رہا ہوں کوئی بہت افیکٹو قیادت ابھی سامنے نہیں آئی ہے. بحرین میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی پڑھی لکھی حالات کو سمجھنے والی افیکٹو قیادت سامنے ہے, لیکن بہرحال باقی ملکوں کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ یہ لہر جو ہے رکنے پائے گی. اس میں تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے, تھوڑا سا زیادہ جد و جہد کا وقت جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ لگ سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ بحرین کے جو عوام ہے یہ ایک لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے, ایک نظریاتی اور فکری, اور یہ کسی طور پر بھی تحریک اب رک نہیں سکتی. عرب دنیا جو ہے وہ بیدار ہو چکی ہے, اور اب میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی خواب غفلت میں جو ہے دوبارہ سلا سکے گا. جی
بہت بہت شکریہ جناب, آپ کا بہت بہت شکریہ.
جی
ناظرین آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. بحرین کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہی, بحرین کی حکومت عوامی مطالبات کے سلسلے میں مختلف راستوں اور طریقوں پر غور کر رہی ہے, مختلف وسائل استعمال کر رہی ہے, اور یہ سارے کے سارے وسائل وہ ہیں جو ملک سے باہر کے ہیں, یعنی سعودی عرب کی مدد, امریکہ کی مدد, حتیٰ اسرائیل اور برطانیہ کی مدد لی جا رہی ہے اپنے عوام کے خلاف. ان حکومتوں اور ان حکمرانوں کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ خود ملک کے اندر عوام کی طاقت کو سمجھیں, ان کے ساتھ مسائل کو طے کرنے کی کوشش کریں, ان کے مطالبات کو طے کرنے کی کوشش کریں, ان پورے کرنے کی کوشش کریں, اور عبرت لیں ان ملکوں سے جہاں تاناشاہوں کا خاتمہ ہو گیا, عامروں کو ختم کر دیا گیا. ناظرین اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.